السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے پارے سے اہم نکات: اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ نہیں بنانا. تمام پیغمبروں کی یہ خواہش رہی کہ انہیں اچھی کمپنی، اچھی صحبت نصیب ہو. اور اچھی صحبت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ جب آپ ایسے لوگوں سے ملیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس سے ملاقات کر کے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ نیک صحبت ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم ڈاؤن فیل کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں آگے بڑھائیں اور ہم پیچھے نہ رہیں. تو اگر ہم ان لوگوں سے ملیں گے جو خود پیچھے ہیں تو اور ہمیں پیچھے کر دیں گے. دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، لیکن اس کام پر، محنت پر، اس راستے میں آنے والی تکلیف پر اجر کی توقع صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رکھیں. بندوں سے اگر مانگیں گے تو مایوس ہوگی. اعمال کی درستگی کا انحصار انسان کے دل کی درستگی پر ہے، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہیں ہوتی. تو اپنی زبان کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. عباد الرحمن کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہمارے اندر ہیں. اگر ہیں تو ہم بھی رحمان کے خاص بندے ہیں، اور اگر نہیں تو انہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. مسکرانا صدقہ ہے. انبیاء صرف مسکراتے تھے، کہہ نہیں لگاتے تھے، اونچی آواز سے نہیں ہنستے تھے، بہت منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے. کسی کو بھی خیر کی بات بتاتے ہوئے اپنے اندر سیلف کنٹرول بہت ضروری. علم اور حکمت جو ہے وہ زیادہ قوت رکھتا ہے بنسبت جسمانی قوت کے. خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنے ماضی کے گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور دوبارہ ان کی طرف نہیں پلٹتا. اللہ سے قلب سلیم مانگنا چاہیے تاکہ پھر ہم سلامت رہیں. رحمان کے بندوں کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے اس سے وہ نصیحت پکڑتے ہیں. لمن اراد ان یذکر، جب دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہو جائے تو اس سے وہ سبق لیتے ہیں. یاد دہانی کرتے ہیں کہ جو عمل ہم اب تک نہیں کر سکے اسے کریں، جو چھوٹ گیا اس کی تلافی کریں. جو صبح ہو تو دن بھر کے کاموں کی پلاننگ کریں، جب شام ہو تو اپنا محاسبہ کریں، جو رہ گیا تو اگلے دن پھر دوبارہ کر لیں. خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ خواہشات انسان کو بگاڑ اور فساد کی طرف لے جاتی ہیں. جو اللہ نے ہمیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نعمت زیادہ دے رکھی ہو، اس پر تکبر کرنے کی بجائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کو چھوڑنے کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قرآن کے ذریعے علاج نہ کرنا اپنا. اس کو پڑھنا اور شفا کی نیت سے پڑھنا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا کرے. جیسے سورت فاتحہ ہے تو سورت فاتحہ کا نام ہی الشفا ہے. اگر آپ کو کہیں بھی تکلیف ہے تو بارہا پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہیں. گھر میں اگر بے چینی، پریشانی اور بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ایک بے برکتی سی محسوس ہوتی، سورت البقرہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. گھروں میں تلاوت کریں، بچہ گھر میں بلند آواز سے تلاوت کرے، اکٹھے بیٹھ کر گھروں میں پڑھنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ برکت آئے گی. کیونکہ جب لوگ کسی بھی گھر میں اکٹھے ہو کر، ویسے تو مسجد ہے لیکن ویسے بھی کسی بھی جگہ پر جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو رحمت نازل ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں رحمتیں نازل ہوں تو پھر لازم ہے کہ اس کتاب کو اہمیت دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
رمضان شہر الغفران. غفران کا معنی ہوتا ہے بخشش، مغفرت. بخشش کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں انسانوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کر لے وہ اسے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے، کیونکہ جب گناہوں کا بوجھ انسان پہ چھا جاتا ہے تو پھر انسان بے چین اور بے قرار رہنے لگتا ہے. اس کے اندر کی خوشی اور سرور ختم ہو جاتا ہے، اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان پھر اللہ کی طرف رجوع کرے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو بخش دے. قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ہمیں استغفار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کر رہے ہوں. کتنی بڑی خوشخبری ہے، خواہ ہم سے گناہ ہو چکے ہوں لیکن اگر استغفار کر رہے ہیں تو پھر عذاب سے بچ جائیں گے، سزا سے بچ جائیں گے. پھر اسی طرح استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی انسان کے اوپر جو بھی کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، جو بھی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اپنی ذات میں، بچوں میں، گھر میں، کسی بھی طرح، تو اس کے لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر آئے تو استغفار کرے تاکہ وہ مسائل حل ہو جائیں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں، ان مشکلات سے انسان نکل آئے. اسی طرح آخرت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی قیامت کے دن اپنی بک اپ ڈیڈز دیکھے تو خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. یعنی جس اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہوگا، وہ اعمال نامہ جب انسان دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گا. یعنی جیسے ہم مختلف چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح اعمال نامے کو ڈیکوریٹ کرنے والی چیز استغفار ہے. اور رمضان گناہوں سے پاک ہونے، استغفار کرنے کا بہترین مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر یا اذا اجتنب الكبائر. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو غلطیاں ہوئیں وہ ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اگر اس رمضان کا حق ادا کیا، اور خاص طور پر جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہیں دو رمضانوں کے بیچ میں اور پھر رمضان کے دوران بھی، یہ تو ہوتا ہی رہیں گے، اس سے تو انسان بچ نہیں سکتا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے جو واقعی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہیں ان سے شعوری طور پر بچتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی باقی گناہوں کو معاف فرما دے گا. رمضان میں دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے، والصائمین والصائمات، آخر تک آیت، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. کتنی بڑی بات ہے، بخشش بھی اور اجر عظیم بھی، اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. لیکن جو شخص رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، مغفرت نہ ہو، وہ انتہائی بد نصیب ہے، بد قسمت ہے کہ جس نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں جو اس کے لیے وبال کا ذریعہ ہے. جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یا محمد من ادرک شہر رمضان فماتا فلم یغفر له فادخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین. یعنی جب آپ منبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے جبریل نے ایک دعا پڑھی جس میں سے ایک یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، یعنی رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور آپ کہیے آمین اور آپ نے آمین کہا. اب آپ دیکھیے دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، سب سے بڑے فرشتے، سب سے مقرب، اور ان کی دعا پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انسانوں اور تمام پیغمبروں میں افضل ترین ہے، اللہ کے مقرب ترین ہے، وہ آمین کہہ رہے ہیں. تو کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو رمضان سے بھی پورا فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ کی طرف نہ پلٹے. پھر استغفار کے لیے سحری کا وقت بہت موزوں ہے. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر او لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی دونوں روایتیں آتی ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی اذان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ویسے بھی جب رات کو سوتے ہوئے آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ دعا پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، اور اگر اس کے بعد کوئی اور دعا بھی مانگتا ہے انسان تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو رات کے جس بھی حصے میں آپ کی آنکھ کھلے آپ یہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم سب کے دل میں کئی حاجتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، جائز خواہشات. انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. تو کمی کہاں ہوتی ہے؟ دعا میں کمی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے میں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر ہوتی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا لازم ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. تو ہمیں قبولیت کے ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہر روز ہمیں ملتے ہیں، ہر روز رات کو ہماری آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم اپنے لیے مانگنا بھول جاتے ہیں. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت دوبارہ سونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت ہم پھر سوچتے رہتے ہیں اچھا کیا کریں کیا کریں، اور کوئی پریشانی کوئی غم انسان کو دبوچ لیتا ہے. تو پھر ایسے میں اللہ کو پکارنا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، ہمارا پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے، اور اس پر اپنے آپ کو پرکھا کریں کہ جب کوئی آپ پہ پریشانی آئی، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، کس کو یاد کیا، کس کو پکارا، کس کی طرف بڑھے، کس کی طرف رجوع کیا. کیونکہ خیال تو ایک سیکنڈ میں آ جاتا ہے نا، تو پہلا خیال کیا آیا، اپنا جائزہ خود لیں. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنا تعلق ہے، اور آپ اس کو کتنا پکارتے ہیں، اور آپ اس کے کتنے قریب ہیں. اور پھر دوسری چیز، دل کے خیال کے بعد زبان کی طرف توجہ کیا کیجئے کہ منہ سے کیا نکلا، ہائے ہائے نکلا، یا اللہ کا نام نکلا، یا دعا نکلی، کیا نکلا منہ سے. کیونکہ وہ ہمارا ایک انسٹنٹ ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہمارا اصل سامنے آتا ہے، ہم اندر میں ہیں کیا، یہ اس انسٹنٹ ری ایکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اپنا محاسبہ خود کرتے رہا کریں، اپنا جائزہ خود لیتے رہا کریں، کیونکہ ہر وقت کوئی تو ہمیں نہیں بتا سکتا کہ ہم کہاں ٹھیک ہیں کہاں نہیں، ہمیں کہاں کتنی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی بتانا بھی شروع کر دے تو ہم اس کی مانیں گے کب، اور ہمیں اچھا کتنا لگے گا، ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا کہ ذرا سے کسی کو بات سمجھائیں، ابھی جملہ آپ کا آدھا ہوگا، منہ میں ہوگا، فوراً اپنے سے اٹھا کے بات پھینک، نہیں 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 ایسے نہیں. اکثر ریاکشن تو یہی ہوتا ہے کہ دوسرا ماننے کو تیار نہیں، تب کیا سمجھائیں گے اس کو. بعض اوقات صرف سوال ہی پوچھتے ہیں آپ کسی سے، بات ہی شروع کرتے ہیں، وہ اتنے اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں ہم کہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے. لوگوں کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا، کرتے رہیں گے، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ نہیں ایسا نہیں ہوا، وہ نہیں، کبھی سچ کبھی جھوٹ. مطمئن کر لیں گے آپ بندوں کو، تھوڑی دیر صبر کر جائیں، دوسرا جو بات کر رہا ہے سنی لیں، کیا پتہ اس میں آپ کے لیے خیر و بھلائی ہو. لیکن ہم نصیحت کی بات کم ہی سنتے ہیں، ہم مشورہ کم ہی سنتے ہیں، اصلاح کہاں سے ہوگی، آگے تو نہیں ہم بڑھ سکتے. تو یہ انسان کی بہت بڑی ویکنیس، اپنے اوپر بات نہیں لینا چاہتا، فوراً جھٹکے گا. اس سے ہمارے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں. تو پھر کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو خود ہی سمجھا لیں، اپنی غلطیوں کو خود ہی دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ جائیں گے تو یہی سامنے نظر آئے گا. کیونکہ اس دن تو صرف ظاہر نہیں، اندر سے بھی نکال کے باہر رکھا جائے گا نا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پھر کیا بنے گا؟ کیا اس وقت جھٹلا سکیں گے؟ اس وقت انکار کر سکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے میں کب تھا، یہ میری غلطی نہیں تھی. وہاں تو نہیں کہہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم اس طرح سیٹسفائی نہیں کر سکتے. تو ہمارا فائدہ اور بھلا اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود سمجھائیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہیں، اور ان سے چھٹکارے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ کتاب میں دیکھیے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے توبہ کریں، یہ استغفار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی وقت تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دھیان کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ، استغفر اللہ استغفر، ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں، سو کی گنتی پوری کرنی ہے نا، کر لیں. لیکن چلیں دن میں ایک دفعہ صحیح، دو دفعہ صحیح، تین دفعہ صحیح، کہیں تو بیٹھ کے روئیں اپنے لیے. پھر صرف اپنے لیے نہیں، سب مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، کبھی دوسروں کے لیے بھی رویا کریں. اسی طرح گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں کہ ماضی میں کیا کیا میں نے کیا. لسٹ کاغذ پہ بھی لکھ کے بن سکتی ہے اور مینٹل لسٹ بھی. بچپن سے اپنا جائزہ لینا شروع کریں، آج تک میں نے کون کون سے کبیرہ گناہ کیے ہیں، کون کون سی غلطیاں کی ہیں. اور پھر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا، یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تو اس وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور کہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس لیے مجھے تو اللہ سے معافی مانگنی مانگنی، اور مجھے یقین ہے وہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے. تو سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں، اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرا دیں، اور دن میں کم از کم 70 سے 100 بار استغفار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے. تو ہمیں اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے. تو استغفار کی کچھ مختصر سی دعائیں ہیں، کتاب میں نہیں لکھی لیکن اگر زبانی یاد کر سکیں تو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، رب اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، اے میرے رب میں اپنے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں سے بخشش چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی، اے اللہ میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی تین طرح کے گناہ ہیں، کچھ تو ایسے لغزشیں ہیں، سلپس ہیں ہماری، اور کچھ گناہ گناہ ہی ہیں، اور کچھ جان بوجھ کے، ہمیں پتہ ہے گناہ پھر بھی کریے جاتے ہیں. پھر سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. رب اغفر لی و تب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری طرف توجہ فرما، تب علیہ، اللہ میری طرف دیکھ، مجھ پہ رحم کر دے، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ایک پنک کارڈ ہے جس پہ استغفارات لکھے ہوئے ہیں، جو استغفار کی قسم ہے اور اس میں سے کچھ دعائیں اس میں بھی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں. قرآن شریف میں اور حدیث میں جتنی بھی استغفار سے متعلق دعائیں ہیں وہ ان میں جمع کر دی گئی ہیں. آج کل اگر ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ وہ استغفار کا کارڈ پڑھ لیں, سارے استغفار کی دعائیں ہو جائیں گی. مہینہ ہے بخشش کا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بخش دے. جب ہماری بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی نا تو ہمارے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ بہت سی رکاوٹیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کام آسان ہو جاتے ہیں, راستے کھلنے لگتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. قرآن مجید پڑھتے ہیں, دلوں کا جائزہ لیجیے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بیسواں پارا.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهٌ مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء, جو کچھ بھی ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا ہے, کچھ بھی خود نہیں بنا. اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں, کیا کوئی اور بھی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو؟ کون ہے وہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ الہم مع اللہ, تو حقیقت یہ ہے کہ وہی خالق ہے, اور جب خالق وہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, الہ بھی وہی ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود, یعنی پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہیں تمہارے اللہ رب العالمین کی صفات, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ہر چیز کا خالق ہے, لہذا اسی کی عبادت کرو. خالق کل شیء فاعبدوہ, کیونکہ خالق وہ ہے, بنانے والا وہ ہے, لہذا عبادت اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے, اور پھر وہ اپنی اس الوہیت میں اکیلا بھی ہے. یاد رکھیے, مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن مشکل کیا تھی، انہیں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے ہیں. اس وقت ان کو اپنے دیوتا دیویاں یاد آ جاتے ہیں، وہ بتوں کی طرف رغبت کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب نے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی. لہذا شرک جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کو یہ بھی کہا، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین الہ ہیں، انتہو خیر لکم، رک جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، انم اللہ الہ واحد، بے شک ایک اللہ ہی اکیلا معبود ہے. پیچھے ہم انبیاء کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تمام انبیاء نے اپنی قوم کو آ کر ایک ہی سبق دیا، سب کی دعوت کا ایک ہی مضمون تھا، اور وہ کیا تھا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا صرف میری عبادت کرو. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب نے اپنی قوموں کو ایک ہی بات آ کے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یاد رکھیے کہ صرف اللہ کو جاننا کافی نہیں، صرف اس کی پہچان کافی نہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، نہیں، اس کو رب اور الہ ماننا بھی ضروری ہے. اور جب ایک انسان سچے دل سے اللہ کو اپنا معبود مان لیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ دراصل اسی بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ہاں اگر انسان کبائر کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر زبان سے صرف لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر جس شخص کا آخری کلام یہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، فرمایا جس بندے نے بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اسی پر فوت ہوا، اس کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کی بشارت. تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آخری وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو، ہماری زبان اس بات کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. کیونکہ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ کہہ ورنہ تو عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو جائے گا. تو اہل مکہ کو مختلف طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے، طرح طرح کی نباتات دکھا کر کہ یہ درخت کس نے اگائے، اور کسی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر آپ دیکھیں اور ہر درخت دوسرے سے مختلف، اور اس کے پھول اور پتے اور شاخیں اور اس کے اثرات اور اس کے فائدے، ہر چیز دوسرے سے مختلف، اور لاکھوں لاکھ قسمیں ہیں نباتات کی جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کا احاطہ کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے. اور ہم اپنی زندگی میں صرف چند گنے چنے پودے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف چند ایک کے نام ہمیں آتے ہیں. تو کتنا بڑا ہے ہمارا رب جو خالق ہے ہر چیز کا. پھر فرمایا اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی زمین باوجود اس کے کہ خلا میں تیر رہی ہے، ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں، لیکن ہمارے لیے قرار کی جگہ ہے، ہر وقت متحرک رہنے والی زمین پر ہم سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حیران کن انتظام ہے اللہ کا، اگر یہ ہر وقت ہلتی رہتی تو کیا حال ہوتا. چند لمحوں کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو دل باہر آنے لگتے ہیں، کہا یہ کہ زمین ہر وقت جس طرح وہ دوڑ رہی ہے اس کی دوہری حرکت ہے، اس کے باوجود ہم اس پر سکون سے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی اس قدرت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نادان ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، بے قرار کی، پریشان حال کی، جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. یاد رکھیے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت بے قراری کا ہوتا ہے. اول تو ہم دن میں کسی نہ کسی ایسی مشکل میں یا تو پڑھتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں، یا بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہم بے قرار ہونے لگتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ، کوئی ریزن نہیں سمجھ آتی، میرے دل کو کیا ہو گیا. یہ دراصل ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف رغبت کرنے کا، لیکن اس وقت ہم مادی چیزوں سے دل بہلانے کا سوچتے ہیں. کبھی ٹی وی لگا لیتے ہیں، کبھی کسی سے فون کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھو کہ جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بلا وجہ کھانا شروع کر دے، کچھ ان کو وقتی طور پر پلیزر چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ بس ایسی ونڈو شاپنگ کرنے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ کہیں سیر تفریح، گھومنا پھرنا، بس دل بہلانے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن دل ہے کہ بہلنے کا نام نہیں لیتا. وقتی طور پر اس کی آہیں کرائیں دب بھی جائیں تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ اوپر آ جاتی. تو ایسے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. بے قرار کو اللہ جواب دیتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے قرار کو جواب دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. پکارنے والا، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ تڑپ کے جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ کوئی شدید نافرمان گناہگار شخص کیوں نہ ہو، اور اگرچہ کوئی شخص اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، کوئی انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کوئی نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ناشکرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. وہ یکشف السوء، اس کا وعدہ ہے کہ وہ تکلیف دور کرتا ہے. لہذا ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور مایوس نہ ہوں، پکارتے رہیں، پکارتے رہیں. ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے تو اللہ نے کیسے مدد بھیجی، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ بھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے. اور فریاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب انسان تڑپ کے مانگتا ہے، پوری قوت سے مانگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس وقت میری مدد کرے، اور واقعی ہے بھی کوئی نہیں. اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ تو اللہ ہی کے اذن سے کرے گا، اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالے گا آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کا، تو پھر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. تو اب جب صحابہ نے فریادیں کی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، فاستجاب لکم، سن لی گئی دعائیں. کیا؟ کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے. بس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. لیکن یہ فریادیں کتنی تھیں؟ ہم ذرا اپنی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کریں. ہم ایک دفعہ مانگتے ہیں، دو دفعہ کہتے ہیں، تین دفعہ. مثلاً کل سے آج تک ہم نے جو بھی دعا مانگی اس کو ایک ٹائم میں کتنی دفعہ ریپیٹ کیا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. بعض اوقات پریشان بیٹھے رہتے ہیں، دل پریشان ہے، منہ سے دعا نہیں نکلتی. اس کے لیے بھی استغفار چاہیے تاکہ رکاوٹ دور ہو اور ہم دعائیں کریں. فریاد وہ ہوتی ہے نا جو ریپیٹڈلی کی جائے. ہم ایک دعا جو ہماری ضرورت ہے پریشانی دور کرنے کی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آگے نہیں بڑھتے. سجدے میں پڑھ جائیں، مانگے چلے جائیں، مانگے چلے جائیں، مانگے چلے جائیں، مانگے چلے جائیں، دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ ضرور سنے گا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو خود اپنا مسئلہ حل کرنے میں کتنی دلچسپی ہے، یہ خود کیا ایفرٹ لگاتا ہے. یعنی ایفرٹ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہم کسی کام کو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، عملی سبب، اور ایک ایفرٹ دعا میں بھی ہوتی ہے، یہ دونوں ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں. صرف کوشش یا اسباب کا اختیار کرنا صرف وہ ایفرٹ کافی نہیں، دعا کے لیے بھی کوشش اور فریادیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو ہماری مدد کر، ہم اس وقت کمزور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کی، اور بار بار آپ یہ دہرا رہے تھے تک حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ بس اتنی دعا کافی. اور وہ اللہ کے رسول تھے، وہ کہتے میں تو اللہ کا رسول ہوں، اتنا اسپیشل ہوں، میرے لیے تو ویسے ہی مدد آ جائے گی، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے مانگتے تھے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ مانگنے کی پھر ضرورت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے. تو یہاں انڈائریکٹلی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہی ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے. لہذا زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے، یو نیم اٹ، اپنی یا شوہر یا بچوں یا مال دولت صحت کسی بھی چیز کے بارے میں، تو پکارنا شروع کر دیں. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے جب تم بھٹک جاتے ہو؟ ان اندھیروں میں کون تمہیں منزل پہ پہنچاتا ہے؟ وہی نا. اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد جب کوئی چیز ختم ہو جاتی پھر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یاد رکھیے، رزق زمین سے بھی آتا ہے اور رزق آسمان سے بھی برستا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس یہ کمالات ہوں. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن مردوں سے جا کے تم دعائیں کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں، ان کو تو خود یہ نہیں پتا کہ وہ مر کے قبروں میں جو پڑے ہوئے دوبارہ اٹھیں گے کب، قیامت کب آئے گی. بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، ساری مشکلات کی جڑ. جب انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی فکر کرتا ہے، اور فکر کرتا ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے. بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یعنی آخرت پر ان کا پورا یقین نہیں تھا، اس کو بس ایک کہانی ہی سمجھتے تھے. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اللہ نے ان کو ایک حد تک سزا دی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ رنج نہ کرو. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. دیکھیے، ایک دائی کے لیے اس ہدایت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. نمبر ایک، غم سے نکلے، اور نمبر دو، سینے کی تنگی سے باہر نکلے، تب وہ شرح صدر کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. لیکن کیسے؟ جب اللہ پہ توکل ہوگا، جب اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ ہوگا کہ اللہ ہے نا، وہ کرے گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ غم انسان کو عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ ایک دائی کو، دائی کا مطلب وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے، جب لوگ اس کی بات کو ہلکا سمجھتے ہیں، جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تو انسان غمگین ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ کیوں نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ سمجھاؤ، اور ایک حد تک سمجھا کر اس کے بعد اپنے جان کو روگ نہ لگاؤ، ورنہ یہ کہ تم اپنی عبادت پہ بھی فوکس نہیں کر سکو گے، جو کام تم کر رہے ہو وہ بھی نہیں کر سکو گے. کیونکہ غم دلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور دل کے ساتھ انسان بڑے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سینے کی تنگی پھر انسان کو لوگوں سے مایوس کرتی ہے، اور پھر ان کو نصیحت کرنے اور ان کی خیرخواہی کرنے سے روک دیتی ہے. لہذا ان دو چیزوں سے نجات کی دعا بھی کرنی چاہیے.